mahşer el huda Müslüman adına kalbisi. Roze mahşer el huda Müslüman adına kalbisi. Ki hamara hal kuch par koi koshisha nahi. Ki hamara hal kuch par koi koshisha nahi. Roze mahşer el huda Müslüman adına kalbisi. Roze mahşer el huda Müslüman adına kalbisi. Ki hamara hal kuch par koi koshisha nahi. Ki hamara hal kuch par koi koshisha nahi. کیف تسلیم و رضا سے ہے بہار دلخزاں کیف تسلیم و رضا سے ہے بہار دلخزاں صدمہ و غم میں بھی اختر روح رنجیدہ نہیں صدمہ و غم میں بھی اختر روح رنجیدہ نہیں کیف تسلیم و رضا سے ہے بہار بے خزاں کیف تسلیم و رضا سے ہے بہار بے خزاں صدمہ و غم میں بھی اختر روح رنجیدہ نہیں صدمہ و غم میں بھی اختر روح رنجیدہ نہیں جس قدر مسرور ہے اللہ والے ذکر سے کوئی بھی ان کے سوا دنیا میں خندیتا نہیں کون کہتا ہے کہ جہاں دیتا
نہیں
ادھر سرکار جیسی اپنی صورت ہے نصیرت ہے ادھر سرکار جیسی اپنی سیرت ہے نہ صورت ہے ادھر سرکار جیسی اپنی سیرت ہے نہ صورت ہے ادھر کہتے نہیں تھکتے محبت ہے محبت ہے ادھر کہتے نہیں تھکتے محبت ہے محبت ہے ادھر سرکار جیسی اپنی سیرت ہے نہ صورت ہے ادھر کہتے نہیں تھکتے محبت ہے محبت ہے کہاں وہ داڑی قرآن کہاں ہم مست دسترخوان کہاں وہ داڑی قرآن کہاں ہم مست دسترخوان کہاں وہ داڑی قرآن کہاں ہم مست دسترخوان کہاں ایک دن کی دعوت تھی کہاں ایک اپنی دعوت ہے کہاں ایک دن کی دعوت تھی کہاں ایک اپنی دعوت ہے کہاں وہ داعی کہاں ہم مست دسترخوان کہاں ایک دن کی دعوت تھی کہاں ایک اپنی دعوت ہے ہے اظہار محبت کے طریقے اور بھی مانا ہے اظہار محبت کے طریقے اور بھی مانا مگر ہم کیا کریں ہم کو دکھاوے کی جو عادت ہے مگر ہم کیا کریں ہم کو دکھاوے کی جو عادت ہے اظہار محبت کے طریقے اور بھی مانا مگر ہم کیا کریں ہم کو دکھاوے کی جو عادت ہے ادھر سرکار جیسی اپنی صورت ہے نصیحت ہے، ادھر کہتے نہیں تھکتے محبت ہے محبت ہے، کرامت کے طلب گاروں شریعت اور سنت پر، کرامت کے طلب گاروں شریعت اور سنت پر، بتاؤ استقامت سے کوئی بڑھ کر کرامت ہے، بتاؤ استقامت سے کوئی بڑھ کر کوئی بڑھ کر کرامت ہے، کرامت کے طلب گاروں شریعت اور سنت پر، بتاؤ استقامت سے کوئی بڑھ کر کرامت ہے، رہے سنت پہ ڈٹ جانا تقاضا ہے شریعت کا، رہے سنت پہ ڈٹ جانا تقاضا ہے شریعت کا، رہے سنت پہ ڈٹ جانا تقاضا ہے شریعت کا، رہے سنت سے ہٹ جانا امانت میں خیانت ہے، رہے سنت سے ہٹ جانا امانت میں خیانت ہے، رہے سنت پہ ڈٹ جانا تقاضا ہے شریعت کا، رہے سنت پہ ڈٹ جانا تقاضا ہے شریعت کا، رہے سنت سے ہٹ جانا امانت میں خیانت ہے، ضروری ہے کم از کم ہر عمل سے قبل یہ دیکھیں، ضروری ہے کم از کم ہر عمل سے قبل یہ دیکھیں، کسی ادنا صحابی سے بھی کیا اس کی اجازت ہے، کسی ادنا صحابی سے ادنا صحابی سے بھی کیا اس کی اجازت ہے، ضروری ہے کم از کم ہر عمل سے قبل یہ دیکھیں، کسی ادنا صحابی سے بھی کیا اس کی اجازت ہے، عمل میں لازمی ہے سنت سرکار کا پہلو، عمل میں لازمی ہے سنت سرکار کا پہلو، یہی اپنا تصوف ہے یہی اپنی طریقت ہے، یہی اپنا تصوف ہے یہی اپنی طریقت ہے، عمل میں لازمی ہے سنت سرکار کا پہلو، یہی اپنا تصوف ہے یہی اپنی طریقت ہے، جو راہ سنت سرکار پر ہے گامزن طائر، جو راہ سنت سرکار پر ہے گامزن طائر، میرا ایمان ہے ہر ہر قدم پہ ان کی جنت ہے، میرا ایمان ہے ہر ہر قدم پہ ان کی جنت ہے، جو راہِ سنت سرکار پر ہے گامزن طائر، میرا ایمان ہے ہر ہر قدم پہ ان کی جنت ہے، ادھر سرکار جیسی اپنی سیرت ہے نہ صورت ہے، ادھر کہتے نہیں تھکتے محبت ہے محبت ہے،
نحمد اللہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، ماشاءاللہ حضرت والا کی نظم بھی آپ نے سنی اور حضرت وعدہ کے خادم جناب طائب صاحب کی بھی آپ نے نظم سنی. الحمدللہ دونوں ہی میں ہمارے لیے عبرت کے سامان ہیں اور راہ طریقت و سلوک کو اس میں خوب اچھے طریقے پر بیان کیا گیا ہے. اصل یہی دیکھنا چاہیے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ شریعت کے مطابق ہے یا نہیں, کیونکہ جو شریعت ہے وہی طریقت ہے اور جو طریقت ہے وہی شریعت ہے. اگر طریقت شریعت کے خلاف ہو تو پھر وہ طریقت نہیں. اسی طریقے سے اگر شریعت کے مطابق ہم طریقت پر نہ چلیں تو بھی خلاف ہے, کیونکہ دونوں لازم و ملزوم. حضرت والا بھی فرماتے ہیں کہ کتنا ہی رنج و غم کا عالم ہو لیکن جب اللہ رب العزت کی رضا پر راضی ہوتے ہیں تو روح رنجیدہ نہیں ہوتی. یعنی کیسی ہی مصیبت ہو, پریشانی ہو, تکلیف ہو, لیکن جب اللہ کی رضا پر آدمی راضی رہتا ہے کہ جو اللہ چاہتے ہیں وہ ہوگا تو پھر روح سے تکلیف اور صدمے سب جاتے رہتے ہیں. تکلیف اور صدمہ اسے ہوتا ہے جسے اللہ کی رضا پر اعتماد نہ ہو, یقین نہ ہو. لیکن اللہ کے حکم کے بغیر جب ہمارا ایمان کچھ ہوتا ہی نہیں تو انشاءاللہ پھر تکلیف پر بھی روح رنجیدہ نہیں ہوتی کہ اچھا بھائی میرے مولا کو ایسے ہی منظور. ایک بزرگ کہتے تھے نا کہ حد سے مرضی ہے مولا ازہما اولا, کہ جو کچھ مرضی ہے مولا ہے وہ سب سے اولا ہے. اللہ کا جو اللہ کی جو مرضی ہے ہمارے لیے سب سے بہتر وہ. اور ایک اور صاحب تھے کہ جتھے مولا اتھے شاہ دولا ایک بزرگ کا نام تھا. وہ کہتے جتھے مولا اتھے شاہ دولا, مولا جو چاہتا ہے شاہ دولا بھی وہی چاہتا ہے. اسی طرح ایک بزرگ کہا کرتے تھے کہ الحمدللہ ساری دنیا میری مرضی پر چل رہی. تو کسی نے پوچھا کہ آپ کی مرضی پر کیسے چل رہی ہے, کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ میں نے اپنی مرضی اللہ کی مرضی میں فنا کر دی ہے بس, اس لیے جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے تو میری مرضی بھی. اس لیے میں نے جب اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی میں فنا کر دیا اب مجھے کوئی غم نہیں ہوتا. جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے, اس لیے سارا عالم جو چل رہا ہے وہ میری مرضی سے چل رہا ہے. اس لیے کہ میری مرضی اللہ کی مرضی ہے اور اللہ جو چاہتا ہے وہی ہو رہا ہے, لہٰذا مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوتی. اور یہ حقیقت ہے, اگر انسان کے ذہن میں یہ بات آ جائے تو انشاءاللہ پھر تکلیف نہیں ہوتی ہے. ورنہ تو یہ دنیا مرکب ہے خوشی اور غم سے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ والوں پر رنج نہیں آتے, غم نہیں آتے, صدمے نہیں آتے. تو بات وہی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تو فرشتے ہیں, ان پر تو کوئی کیفیت تاری نہیں ہوتی, انہیں نہ بیوی کی ضرورت, نہ بچوں کی ضرورت, نہ ان پر کوئی غم آنا چاہیے, نہ خوشی آنا چاہیے, نہ انہیں کہیں موسم بہار ہو تو اس پر خوشی کا اظہار کرنا چاہیے. یعنی بیوقوفی کی انتہا ہے. بات یہ ہے کہ جادو تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ہوا, لیکن چونکہ اللہ کی خاص حفاظت میں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, اس لیے اس کے اثرات وہ نہیں ہوئے جو ہم پر ہو جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا اور ایک یہودی نے کیا, باقاعدہ آپ نے اس کا نام بھی بتایا اور جس چیز پر جادو کیا تھا اس کا بھی نام بتایا, وہ چیزیں نکلوائی بھی گئیں اور پھر اس میں جو گرہ لگی ہوئی تھی اس کو ختم کرنے کے لیے سورہ فلق اور سورہ ناس نازل ہوئی جس میں 11 آیتیں ہیں. تو 11 گرہ لگی ہوئی تھی, جیسے جیسے وہ پڑھتے جاتے تھے وہ گرہ کھلتی چلی جاتی تھی, اور جب وہ گرہ کھل گئی تو آپ نے فرمایا کہ ایک بوجھ تھا جو میرے اوپر سے ختم ہو گیا, سرک گیا. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب جادو اثر کر سکتا ہے تو ہم اور آپ کیا چیز ہے. لیکن یہ جہالت کی بات ہے کہ آدمی یہ سمجھے کہ بھائی ہم پہ جادو نہیں ہو سکتا یا ہم کوئی انسانیت سے ہٹ کر نہیں یا بشر نہیں ہے. ساری باتیں جو بشری تقاضے ہیں وہ سب کے ساتھ ہیں. بخار بھی آتا ہے, تکلیف بھی ہوتی ہے, آنکھ بھی دکھتی ہے, درد بھی ہوتا ہے. اب میں نے تو بعض بزرگوں کو دیکھا کہ انہیں اور لوگوں سے زیادہ تکلیفیں ہوتی ہیں. ہمارے حضرت والا خود پونی پیچش کا مرض تھا, دل کا عارضہ تھا, شوگر تھی, اور بھی کچھ ہوگا. لیکن لازم بات یہ ساری چیزیں تھی، لیکن اس کے باوجود الحمدللہ نہ کبھی شکوا دیکھا نہ شکایت دیکھی، اور چہرے پر جب بھی دیکھا انوار کی بارش دیتی، بلکہ الحمدللہ حضرت کا چہرہ ایسا کھلتا ہوا تھا گلاب کی طرح کہ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ ان سے زیادہ راحت میں، سکون میں، آرام میں کوئی بھی نہیں، چہرے سے بیمار نہیں ہوتے تھے. بات یہی ہے کہ آدمی کی روح اگر بیمار نہیں ہے، روح رنجیدہ نہیں ہے، تو انشاءاللہ چہرے پر بھی آثار تکلیف کے نظر نہیں آتے. اس لیے پھر عزیز و اصل بات سمجھ لینی چاہیے کہ آدمی اللہ کی رضا میں راضی رہے تو انشاءاللہ اس کے نتیجے میں پھر آدمی زیادہ ہو، تکلیف ہوگی، تھوڑا سا رنج ہوگا، لیکن زیادہ دیر نہیں ہوتا، کچھ دیر کے لیے ہوا، اس کے بعد یہ سمجھ کے بھائی اللہ کی رضا اسی میں بس ہم راضی، ختم ہو جاتا. لیکن ایسا نہیں کہ ہوتا ہی نہ ہو، تکلیف بھی آئے گی. اس لیے اگر کوئی تکلیف آ جائے تو اس کے لیے تکلیف کو دور کرنے کے جو اسباب ہیں وہ بھی اختیار کریں، اور خاص طور پر دعا کریں اللہ تعالی سے، کیونکہ اللہ کی مرضی کے بغیر وہ تکلیف جائے گی نہیں. اور جو ظاہری اسباب ہیں ان کو بھی اختیار کر لیجیے. انشاءاللہ دونوں چیزوں کو اختیار کرنے سے اللہ نے چاہا تو تکلیف دور ہو جائے گی. ہم نے اپنے بزرگوں سے یہی سنا ہے، جب بھی کہیں جاؤ، کسی معاملے کے حل کرنے کے لیے جاؤ، کچھ بھی ہو، تو جانے سے پہلے دعا کر لو اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ میں اس کام کے لیے جا رہا ہوں، اگر تیری مرضی اس میں ہے کہ یہ کام ہو جائے تو اپنے فضل سے آسان فرما دیجیے. کہیں ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں تو یا اللہ اس کے ذہن میں صحیح تشخیص آ جائے، اور پھر جو دوائی لکھے وہ تجویز بھی درست ہو، تاکہ مطابق مرض کے مطابق جب دوا تجویز ہوگی انشاءاللہ شفا ہو جائے گی. کیونکہ بیماری بھی اللہ ہی نے نازل کی ہے اور اس کا علاج بھی اللہ ہی نے رکھا ہے، تو دوا کے مطابق جب علاج ہوتا ہے ایک ہی خوراک کے اندر فائدہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور اگر بیماری کے مطابق علاج نہ ہو تو لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کرنے کے باوجود شفا نہیں ملتی، حتیٰ کہ اس مرض میں انسان کی جان چلی جاتی. اسی کو کہتے ہیں کہ جان بھی گئی پیسہ بھی گیا. اس لیے اگر اللہ کی رضا میں راضی رہو گے تو انشاءاللہ پھر تکلیف تو ہوگی لیکن کم ہوگی، تھوڑی دیر کے لیے ہوئی اس کے بعد آہستہ آہستہ وہ تکلیف رفع ہو جاتی. اس لیے اللہ کی رضا میں ہر وقت انسان کو راضی رہنا چاہیے، اس سے انسان خوش بھی رہتا ہے اور جو تقاضا ہے شریعت کا اس کو بھی پورا کرتا ہے، اور اسی کا نام سلوک و تصوف بھی ہے، طریقت بھی اسی کا نام ہے کہ اللہ کی رضا میں راضی رہنا، سنت کے مطابق عمل کرنا. بس اگر ساری زندگی انسان سنت پر عمل کرتا رہے، چاہے اس سنت پر چلنے کی وجہ سے اس کو مزہ محسوس ہو یا نہ ہو، کوئی حرج کی بات نہیں. حضرت خان رحمتہ اللہ علیہ کو ایک شخص نے خط لکھا کہ حضرت نماز پڑھتا ہوں، خیالات بہت آتے ہیں، مشاغل بہت آتے ہیں، نماز میں مزہ ہی نہیں آتا. حضرت نے فرمایا کہ دیکھو بھائی، نماز سنت کے مطابق پڑھتے رہو. ہم نماز اس لیے تھوڑی پڑھتے ہیں کہ مزہ آئے، اس کا مطلب یہ ہو کہ مزے لینے کے لیے نماز پڑھ لو، مزہ نہیں آئے گا تو نماز نہیں پڑھو گے. مزہ آئے یا نہ آئے، دل لگے یا نہ لگے، بس عمل سنت کے مطابق ہو، پھر فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پر ایک بزرگ نے یہ لکھا کہ اگر کسی شخص کو نماز پڑھنے میں مزہ نہیں آتا، اس کے باوجود وہ نماز پڑھ رہا ہے اور کیفیات نہیں آتی، تو سمجھ لو اس کو ڈبل اجر ہے انشاءاللہ. کیونکہ نماز اصل تو اللہ کا حکم سمجھ کے پڑھے اور سنت کے مطابق پڑھے، تو چاہے مزہ آئے یا نہ آئے. اور جس کو مزہ آ رہا وہ تو مزے کے لیے پڑھ رہا، اور جس کو نہیں آ رہا وہ اللہ کی رضا کے لیے پڑھ رہا کہ بھائی مجھے مزہ آئے یا نہ آئے، اللہ کو راضی کرنا ہے، میں تو پڑھنی ہے. اور سنت کے مطابق پڑھے گا تو بات ہی ختم ہو گئی. بس فرمایا ساری زندگی اگر مزہ نہ آئے، کیونکہ یہ کیفیات ہیں، کسی پر تاری ہوتی ہے کسی پر نہیں ہوتی. ایک وہ شخص ہے کہ حرم شریف کو دیکھا، بیت اللہ کو دیکھا، دیکھتے ہی آنکھیں ڈب ڈب آئیں، آنسوں سے آنسوں کی لڑی لگ گئی. ایک وہ ہے کہ گھومتا رہے، کچھ بھی کرتا رہے، اس کی آنکھ میں آنسو ہی نہیں آتا. لیکن کیا کہیں گے آپ کے، اگر نہیں آتے تو بیت اللہ کا طواف کرنا چھوڑ. طواف کرتا رہے وہ، کیفیت تاری کرنا یہ اللہ کا کام. کس شخص پر کوئی کیفیت تاری ہو جاتی ہے، آنکھیں بھر آتی ہیں، دل جو ہے وہ رونے کو چاہتا ہے، تو انسان پر کیفیت ایسی آ جاتی ہے، بعض لوگوں پر نہیں آتی، اس لیے اس کی فکر چھوڑ دیجئے کہ آپ کیسی نماز، نماز سنت کے مطلب، سنت کیا ہے کہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں ہاتھ باندھے آپ ہاتھ باندھیے، جہاں جہاں قرآن جس طریقے سے کہ اس طریقے پر کیجئے، رکوع سجود جس طریقے سے کہ اس طریقے پر کیجئے، بس اگر آپ چاہے وہ مرد ہوں یا عورتیں سنت کے مطابق نماز پڑھ رہے ہیں اور اس میں چاہے کوئی کیفیت پیدا نہیں ہو رہی اور لذت کا احساس نہیں ہو رہا لیکن سنت کے مطابق پڑھ رہے ہیں تو انشاءاللہ پھر فکر کی ضرورت نہیں. دو چیزیں ہیں اس میں، ایک تو انشاءاللہ ڈبل اجر ملے گا اور دوسرا یہ بات بھی ثابت ہو جائے گی کہ اللہ کی رضا کے لیے پڑھ رہا ہے، دکھاوے کے لیے نہیں پڑھ رہا، کیونکہ اگر رضا ثابت نہ ہوتی تو چھوڑ دیتا مزہ نہ آنے پر، اس کے باوجود پڑھ رہا اور سنت کے مطابق پڑھ رہا ہے تو انشاءاللہ اس میں دکھاوا بھی نہیں تو ڈبل اجر و ثواب بھی ملے گا. ایک حدیث میں آتا نا کہ جو شخص قرآن مجید پڑھنے میں محنت کرتا ہے باوجود محنت کے الفاظ تلفظ صحیح طریقے پر ادا نہیں کر پاتا اور اس کی ادائیگی میں اسے مشقت اور محنت اٹھانی پڑتی ہے تو اس کو ڈبل اجر ملتا ہے. حالانکہ جو شخص صحیح پڑھ رہا ہے اسے تو ملے گی لیکن چونکہ اس کو صحیح کرنے کی فکر ہے اور اس میں مشقت اور تکلیف برداشت کر رہا ہے اور زبان اٹھتی نہیں ہے، بار بار پڑھتا ہے بار بار پڑھتا ہے. ایک طرح ہماری مسجد میں آج کل صبح آتے ہیں تو وہ ماشاء اللہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، دور سے بھی ان کی آواز آ رہی ہوتی ہے لیکن مجھے بڑا مزہ آتا ہے، پڑھ ہو رہے ہوتے ہیں لیکن ان کے اخلاص کی برکت سے، اس مشقت کی وجہ سے جو پڑھنے میں بار بار ایک لفظ کو ادا کرنے کے لیے پڑھتے ہیں تو مجھے سچی بات ہے دل سے میں کہہ رہا ہوں کہ بہت ہی ان سے انس اور محبت محسوس ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قرآن مجید پڑھنے میں کس قدر محبت کا اظہار، کس قدر چاہت کے ساتھ وہ پڑھ رہے ہیں مزے لے لے کے، اور نہیں آ رہا تو بار بار اس کو لفظ کو ٹھیک کرنے میں بار بار وقت لگاتے ہیں. تو یقیناً اس لیے اللہ کے یہاں رائے گا نہیں، آپ جو محنت اللہ کے لیے کریں گے وہ محنت رائے گا نہیں جائے، اور جس مقصد میں بھی کریں جس طریقے سے بھی کریں، اپنے بیوی بچوں کے لیے مشقت اٹھا رہے ہیں، گھر والوں کو کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے مشقت اٹھا رہے ہیں، جو جائز حاجتیں ہیں جائز ضرورتیں ہیں، یقیناً سب میں اجر و ثواب اور اس پر اللہ تعالیٰ کے یہاں اجر ہی اجر. اسی طرح بیوی شوہر کے حقوق کی ادائیگی میں کوشش کر رہی ہے تو بڑا اجر و ثواب. آپ لوگ انتہائی خوش قسمت لوگ ہیں. دیکھیے شریعت اتنی ضروری ہے میں آج آپ کو بتاتا ہوں، اور ہم لوگ الحمدللہ کس قدر خوش نصیب ہیں کہ الحمدللہ جو دین کی تعلیمات ہیں کتنے گھروں کو تباہ ہونے سے تعلیمات اسلامی نے روک رکھا. ورنہ بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جو اپنی بیویوں کو مارنا چاہتے ہیں لیکن رک جاتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے منع کیا، بعض وہ لوگ ہیں جو طلاق دینا چاہتے ہیں لیکن رک جاتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے منع کیا. مبغوث ترین چیز گھر کے لڑائی جھگڑے تنگے فساد، لیکن صرف شریعت اسلامی کی وجہ سے وہ رکے گئے. اسی طریقے سے بہت سی خواتین ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں وہ ظلم و ستم برداشت کرتی ہیں لیکن زبان پر حرف شکایت نہیں لاتی صرف دین تعلیمات کی وجہ سے. پہلے زمانے میں گھروں میں یہ تعلیم دی جاتی تھی کہ بیٹی جس گھر جا رہی ہے وہاں سے مر کے نکلنا. آج اس زمانے کی تعلیمات تو الگ ہیں، آج تو کوئی جاتی ہے تو کہتی فکر نہیں کری ہو بیٹے میں ہوں، کوئی بات ہو تو بس فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سر پہ مت سوار کرانا اس کو، کوئی بات ہو فوراً بتانا مجھے. آج کل یہی ہو رہا ہے. آپ یقین کریں میں اس لیے بات کہی کہ بہت سے اسلامی ممالک ان میں اب سعودی عرب سر فہرست جو عورتیں متعلقہ ہو جاتی ہیں یا بیوہ ہو جاتی ہیں وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ بھی نہیں رہتی اور وہاں کوئی رکھ بھی نہیں سکتا، یعنی زبردستی چنانچہ الگ سگے لے کر الگ پلیٹ سے لے کے وہ رہتی ہیں، ان کی کوئی زندگی زندگی نہیں ہے اور انتہائی نافرمانی والی زندگی. جو پرواہ کرتی ہیں وہ بھی دینی تعلیمات کی وجہ سے. جہاں مغربی اثرات آ گئے ہیں وہاں شوہر کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، لیکن یہ سب دین ہے جو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہے کہ اس دینی تعلیم کی وجہ سے شوہر اپنی بیوی کا خیال کرتا ہے، بیوی اپنے شوہر کی خیال کرتی ہے، بچے اپنے ماں باپ کا خیال کرتے ہیں، ماں باپ اپنی اولاد کا تحفظ یقینی بناتے ہیں. یہ سب شریعت کی وجہ سے، ورنہ جو حالات چل رہے ہیں انتہائی خطرناک ہیں. اب سعودی عرب میں اس وقت تقریباً 60% طلاقیں چل رہی ہیں، 100 میں 60 طلاق ہو جاتی ہیں، اور ان کو طلاق تو ایسی چیز ہے کہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ذرا سی بات ہوئی کہ میں تیرے پاس نہیں رہتی، مجھے طلاق چاہیے بس. اب یہی صورت حال یہاں بھی پیدا ہو رہی ہے پاکستان میں دیکھ دیکھ کے اوروں کو، ورنہ یہاں ایسا نہیں تھا، لیکن اب یہاں بھی اس قسم کے مسائل بہت زیادہ پیش آ رہے ہیں. دارالافتاء کے اندر اس طرح کے مسائل بے شمار ہیں، لیکن سب دین کی کمی کی وجہ سے، کہ بیوی کو شوہر کا نہیں پتا کہ اللہ نے کیا حق رکھا اس کا، شوہر کو یہ نہیں پتا کہ بیوی کے کیا حقوق ہے، بیوی کو یہ نہیں پتا شوہر کے کیا حقوق، جس کے نتیجے میں خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. اگر دونوں کو ایک دوسرے کے حقوق کا پتا ہو تو یقیناً، اصل میں ذہن بنے ہوئے نہیں ہوتے. بعض اوقات ہوتا کیا ہے کہ شوہر کا ذہن دینی بن گیا، بیوی کا نہیں، نہ چاہیے رہتی ہیں. ہمارے پاس ایک صاحب آتے ہیں تو ان بیچاروں کو یہی معاملہ ہے، شادی ہو گئی، اللہ نے توفیق دی کچھ ایسے یہاں آنا شروع ہوئے، داڑھی رکھ لی، گھر والوں کو شکایت ہو گئی، میرے خیال 2 سال 3 سال تو ہو گئے، آپس میں کوئی تعلق نہیں، لیکن وہ اللہ کے ڈر سے طلاق نہیں دیتا، جبکہ وہ مانگتی کہ طلاق دے دو، لیکن وہ کہتا ظاہر ضروریات کا میں تیرے کفیل ہوں، طلاق مت لو. اور وجہ اس کی یہ ہے کہ اس کے والد، اس کی والدہ بھی جانتی کہ شوہر حق پر ہے اور صحیح ہے اور کوئی ظلم نہیں کرتا، اور ایک دو بہنیں اور بھی طلاق یافتہ گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں، اس لیے بیچارہ یہ کہتا کہ اس کو بھی دے دوں گا طلاق، یہ بھی جائے گی، تیسری بیٹی بیٹھ جائے گی ان کی، اور باپ اپنی بیٹیوں کی فکر نہیں کرتا. تو بہت سے وجوہات ہیں، لیکن دین شریعت ہماری الحمدللہ جس کو اللہ نے دین کی سمجھ دی ہے، اپنی اولاد کی خاطر، بچوں کی خاطر، اور اپنی آخرت کو درست رکھنے کی خاطر اپنے گھر کو بساتے ہیں، چلاتے ہیں صرف دین کی وجہ سے. بعض کے ماں باپ نہیں چاہتے کہ اس کی بہو جو گھر میں رہے، بیٹے کو جبر بھی کرتے ہیں دے دو طلاق، لیکن صرف اللہ کا خوف ایسی چیز ہے جو ان چیزوں سے روک کے رکھتا ہے. اس اعتبار سے میں نے کہا آپ بہت زیادہ خوش قسمت ہیں، ورنہ لوگوں کی زندگیاں جہنم بنی ہوئی ہیں، بہت پریشانی ہیں صورت حال. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے. بہرحال بات یہ کر رہا تھا کہ جو مصابیح آتے ہیں یا تو اس کی فکر نہیں کرنی چاہیے، سنت کے مطابق اگر نماز ہے، اگر سے نماز میں کوئی کیفیت پیدا نہیں ہو رہی، مزہ نہیں آ رہا، تب بھی کوئی پڑھ رہا ہے، تو انشاءاللہ اس کی نماز میں دوہرا اجر و ثواب. بلکہ حضرت ڈاکٹر بھائی آخر رحمتہ اللہ علیہ نے غالباً ایک جگہ لکھا ہے کہ ایک وہ شخص ہے جو ریٹائرڈ ہے، اسے کوئی کام نہیں، اس شخص کی نماز کیسی ہوگی؟ اسے کوئی کام، نہ ڈیوٹی پہ جانا ہے، نہ کوئی اور ذمہ داریاں ہیں، گھر میں بچے ہیں، ساری ضروریات ذمہ داریاں پوری کر رہے ہیں. اب یہ شخص اذان ہوتے ہی گھر سے چل پڑا، یا اذان سے بھی پہلے مسجد میں آ کے بیٹھ گیا، ذکر و اذکار بھی کیے، سنتیں بھی پڑھی، قرآن مجید کی تلاوت بھی کی، نماز بھی اطمینان سے پڑھی کہ جلدی نہیں ہے کہیں جانے کی، نہ گھر والوں نے کوئی سودا منگایا ہے، اور اطمینان سے نماز پڑھ کے جناب جا رہا ہے. فرمایا کہ یہ شخص کس طرح نماز پڑھے گا، تم خود سوچ لو. اور ایک وہ شخص ہے بےچارا سبزی بیچ رہا ہے ٹھیلے پر، گلی گلی بیچ کر آواز لگاتا پھرتا ہے، اور جہاں اذان ہو گئی اب فکر ہوتی ہے، لیکن جو ہے اس کا سودا بک رہا ہے، لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، تو جلدی جلدی ان کو نمٹا کے کوشش کرتا ہے کہ جلدی سے میں مسجد میں جاؤں، فکر بھی ہے. ٹھیلے کو کپڑے سے بند کیا اور کسی طریقے سے بھاگتا دوڑتا مسجد میں پہنچا، وضو کیا، جلدی جلدی نماز پڑھی، اور یہ بھی فکر ہے کہ کوئی ٹھیلا اٹھا کے نہ لے جائے، چوری نہ کر لے، اس کی نماز کیسی ہوگی اب آپ سوچیں. حضرت ڈاکٹر صاحب رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تم کیا سمجھتے ہو اللہ کی نظر میں کس کی نماز زیادہ ہے؟ فرمایا کہ جو اس قدر تکلیفیں اٹھا کر نماز پڑھ رہا ہے، ان فکرات کے باوجود نماز پڑھ رہا ہے، اللہ کے یہاں اس کی نماز کی قدر و قیمت زیادہ ہے. وجہ آپ سمجھ ہی گئے کہ کتنی مشقت و تکلیفوں کے باوجود اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے وہ شخص بھاگ دوڑ کر رہا ہے. سبزی اس لیے بیچ رہا ہے کہ بیوی بچوں کے حقوق کو ادا کرنا ہے، اپنا گھر چلانا ہے، اور نماز اس لیے پڑھ رہا ہے کہ اللہ کے حکم کی نافرمانی نہ ہو جائے، اس لیے اس کی بھی کر رہا ہے. تو دونوں چیزوں کی طرف وہ پورے طور پر حق ادا کر رہا ہے، اس لیے اس کی نماز کا اجر و ثواب اس شخص کے مقابلے میں زیادہ ہوگا. اللہ تعالی کی نظر میں کوئی شخص، اگر حضرت معتقف اسماعیل صاحب مدرسۃ الحم العالی نے ایک مرتبہ فرمایا کہ میں نے صدقے کے اوپر کچھ بیان کیا، تو ایک صاحب کہنے لگے کہ صاحب ہمارے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں، ہم کہاں سے صدقہ کریں، آپ اتنی فضائل بیان کر رہے ہیں. فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے کہا کیا تیرے پاس ایک روپیہ ہے؟ کہا کہاں ایک روپیہ تو ہو. کہا کہ بات یہ ہے کہ اللہ کی نظر میں ایک روپیہ اور ایک لاکھ روپیہ برابر. اگر ایک کروڑ والا ایک لاکھ روپیہ صدقہ کرتا ہے اور ایک سو روپے والا ایک روپیہ صدقہ کرتا ہے اللہ کی نظر میں دونوں برابر, تو کیا ایک روپیہ بھی صدقہ نہیں کر سکتے تم؟ اور اگر بالفرض کسی کو ایک روپیہ ہے تو کیا وہ ایک پیسہ صدقہ نہیں کر سکتا؟ تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتے کہ تعداد کیا ہے, اللہ تعالیٰ اس اخلاص کو دیکھتے جو انسان کے اندر. تو میرا اخلاص کے ساتھ جو بھی عمل کیا جائے گا اللہ کی نظر میں اس کی بڑی قدر و قیمت ہے. اس لیے دین کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے, اس کے نتیجے میں ہم ماں باپ کے حقوق بھی ادا کر سکتے ہیں, بچوں کے بھی حقوق ادا کیے جا سکتے ہیں, گھر والوں کے حقوق بھی ادا کیے جا سکتے ہیں, اسی طریقے سے پڑوس ہے اور دیگر ہیں ان سب کے حقوق. ایک صاحب کل میرے پاس آئے بیچارے پریشان تھے, ایک خاتون کی وجہ سے اپارٹمنٹ میں, کسی اپارٹمنٹ میں رہتی ہیں وہ, تو ان کی وجہ سے بہت پریشان تھے کہ پورا محلہ ان کی وجہ سے پریشان. حتیٰ کہ جب ان کے شوہر کا معاملہ بتایا کہ وہ ایسے ہیں کہ ان سے جب میں نے شکایت کی وہ جلدی سے گھر میں گھس گیا اور بیوی کو بھیج دیا. بات اس نے مجھے اتنی گالیاں سنائی کہ میں وہاں سے بھاگا. اب وہ بےچارے کہتے ہیں کہ وہ مجھے ملتے ہیں تو میرا سلام کرنے کو جی نہیں چاہتا, میرا جی چاہتا ہے کہ مجھے شیطان ملے, میں اس سے ملاقات کر لوں, اس سے نہ ملوں. پھر میں نے ان کو سمجھایا کہ نہیں ایسی بات نہیں, ایسا نہ کریں. بہرحال ہمارا تو یہ ہے کہ جب سامنا ہو جائے تو السلام علیکم, اور چاہے وہ جواب دیں نہ دیں, لیکن ہمیں حکم یہی ہے ہم جو توڑے اس سے بھی جوڑنا چاہیے. تو پھر فرق تو کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے ایک دیندار اور بے دین آدمی میں. ہم بھی اگر انہیں کی طرح مشتعل ہو جائیں, بد اخلاقی کا معاملہ کریں, تو یقیناً. ایک صاحب کل بیٹھے ہوئے تھے میرے پاس, انہوں نے مجھے مزے کی بات بتائی, بعد میں بتائی اگلی بات تو پھر اس پر میں ٹھنڈا ہو گیا. کہنے لگے کہ ایک شخص سو رہا تھا مسجد میں, میں نے سو اٹھا دیے کہ نماز پڑھ لے گا, نماز کا ٹائم ہو, تو اٹھتے اس نے مجھے ایک تھپڑ مار دی. اچھا وہ بہت ہی بے چین قسم کے آدمی ہے تو وہ تو تھپڑ برداشت کر ہی نہیں سکتے. میں نے کہا آپ نے کیا کی؟ کہ تم چپ ہو کے بیٹھ گئے, کچھ نہیں کیا. میں نے کہا بہت اچھا کیا آپ نے. پھر آخر میں کہا کہ میں نے مدینے کا خیال کیا, میں ماں بتا مدینے میں. میں نے کہا الحمدللہ شکر ہے, یہ بھی اچھا کیا آپ نے. چلنا کہا لیکن اس نے میرا سوری نہیں کیا, آ کے وضو کرنے چلا گیا اور اپنی جگہ پر کچھ رکھ کے چلا گیا, تو کسی کو ضرورت بھی نہیں ہوگی وہاں بیٹھے. پھر آ کے اپنی جگہ میں بیٹھ گیا, کوئی حیرت تھا. آ کے اس نے کچھ کہا نہیں, خالی مجھے میرا اتنا دبا دیا. میں نے کہا یہ بھی ہماری رکھ تھی سوری. تو بعض اوقات ایسی صورتیں بھی پیش آ جاتی ہیں. لیکن دیکھیے اصل چیز یہ ہے کہ دین, اگر دین کی سمجھ ہو تو آدمی پھر برداشت کرتا ہے دوسرے کی تکلیف کو بھی. حضرت مرزا مذہب جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ کی پاس جو بیوی تھی وہ کس قدر جو ہے وہ بد زبان بھی تھی. کسی نے کہا کہ حضرت اس کو طلاق کیوں نہیں دے دیتے؟ ہم اللہ کے بندے جو تکلیف میں اٹھا رہا ہوں, کیا میں دوسرے کی طرف منتقل کر دوں؟ جب میں اس کو چھوڑوں گا تو کہیں اور شادی کرے گی, نکاح کرے گی, وہ بےچارا پریشان ہوگا, تو میں کیوں نہ پریشان ہو جاؤں. تو حضور نے لکھا بھی کہ اللہ نے ان کے نام کا جو ڈنکا پٹوایا ہے وہ بیوی کی ایزاؤں پر تکلیفوں پر صبر کرنے کی وجہ سے کہاں پہنچا دیا آج ان کے نام کا ڈنکا پٹتا ہے. اور وجہ صرف یہ تھی کہ انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے اپنی بیوی کی تکالیف پر بھی صبر کیا. بعض لوگ, میری نظر میں سچی بات ہے, بعض اوقات میں بعض لوگوں کے حالات کو جانتا ہوں تو وہ بڑے اولیاء کرام سے بھی بڑے نظر آتے ہیں مجھے. ایک صاحب صدر میں رہتے ہیں ابھی بھی, اور ایک صاحب ہماری مسجد میں بھی آتے ہیں. دونوں کا کردار یہ تھا کہ دونوں کی بیویاں بیمار تھیں. ایک صاحب جو یہاں آتے ہیں تو اس نے بڑی خدمت کی اپنی بیوی کی, دو تین سال وہ بستر پر رہی, اس کا گو موت سب کچھ کیا, کھلانا پلانا اور اٹھا کر لے جانا, چلانا پھرانا, یہ مذاق بات نہیں. کم سے کم تین سال تک وہ بےچارے اسی حال میں رہے اور اپنی بیوی کی بہت خدمت کی اس. اور اسی طریقے سے ایک صاحب سرب میں ہمارے دوستوں میں سے, ان کی اہلیہ بھی معذور تھی, یعنی فارج ہو گیا, اور انہوں نے بھی کئی سال, چار پانچ سال تو کیا, آٹھ سات آٹھ سال, لیکن گواہ میں موجود بیٹھے, تو سات آٹھ سال خدمت کی اور انتہائی خدمت کی. میں سمجھتا ہوں تو یہ بہت بڑی بات ہے. عورتیں تو شوہروں کی خدمت کرتی ہیں, لیکن شوہر بیوی کی خدمت کرے, یہ صرف اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب اللہ کا خوف دل میں ہو. کسی کے ساتھ بھی کوئی معاملہ ہو سکتا ہے, مرد اگر بیمار ہو جائے کہ بیوی خدمت نہیں کرتی, اور بیوی بیمار ہو جائے تو ہم چاہتے ہیں اب بھی پکا کے ہمیں یہی دے,
صبح کا ناشتہ بھی تیار کریں اور ایسا بچاری وہ کرتی بھی ہیں کہ اپنی بیماری کی فکر نہیں کرتی. گھر میں بچوں کو بھی ناشتہ تیار کر کے دینا, شوہر کو بھی دینا ہے, اور سب کچھ ہے, بخار میں تپ رہی ہیں, پھر بھی اس کے بعد بھی خدمت کرتی. ہمیں چاہیے کہ ایسی صورت میں ہم خیال کریں, مدد کریں اس کی, بلکہ اس کو بٹھا دیں کہ اب تم بیٹھ جاؤ, میں کام کروں. اللہ کے لیے کرنا چاہیے ہم سب کو جو بھی کام ہے, اور اسی لیے یہی ہمارے اخلاق کی بلندی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر کوئی نہیں ہو سکتا. آج جو اپنے گھر جاتے تھے, اپنی بیویوں کے ساتھ کام مل کے کیا کرتے تھے, چاہے آڈا گوندنا ہو, چاہے کوئی اور ہو, گھر میں اپنے کپڑے خود سی لیا کرتے تھے, جوتی گانٹ لیا کرتے تھے, بکرے کا دودھ دوہ لیا کرتے تھے. یہ سب کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے. آج ہمیں تکلیف ہوتی ہے, ہم اگر یہ کام کریں اپنی توہین سمجھتے ہیں, کوئی ہمیں دیکھ لے کہ بھی ہم یہ کام کر رہے ہیں. اس لیے اپنے آپ کو ایسا نہ بناؤ. اتنی نہ بڑا پاکی ہے داما کی حکایت, دامن کو ذرا دیکھ ذرا بند کو دے, اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں, بس یہ فکر رکھنی چاہیے. باقی کوئی راضی ہو یا نہ ہو اس کی فکر ہمیں چھوڑ دینی چاہیے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. چند منٹ کا ذکر کر کے پھر دعا کرتے ہیں. ذکر کی برکت سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے ہماری پریشانیوں کو دور فرمائے. اور مفتی ارشاد صاحب کے لیے بھی دعا کیجیے گا, بہت چھوٹی عمر میں وہ چلے گئے, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. بہت نیک اور صالح انسانوں میں سے تھے, اور اللہ تعالیٰ نے, یہ قبولیت کی بات ہے کہ مرنے کے بعد جنازوں میں اتنا بڑا اجتماع کا ہونا, کہاں سے لوگ آ جاتے ہیں, لیکن سب اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں. ماشاءاللہ بہت بڑا اجتماع تھا. حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ نے فرمایا, جن کو بہت تکالیف پہنچائی حکومت نے, لیکن فرماتے تھے کہ ہم جس, یعنی جو ہم طریقہ کار اختیار کرتے ہیں یا جو ہمارا طریقہ ہے, ہم صحیح ہیں یا غلط ہیں, اس کا فیصلہ ہمارے جنازے کریں. اور حقیقت یہ تھی, امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ, دیگر بڑے بڑے اکابرین, ان کے جب جنازے ہوتے تھے, ایک جگہ کا نام جہاں امام بخاری کا جنازہ, اس کا نام خرتنگ پڑ گیا. خرتنگ اس لیے پڑ گیا کہ اس زمانے میں لوگ گھروں پر سوار ہو کے آتے تھے. خر گھرے کو کہتے ہیں اور تنگ تنگی کو کہتے ہیں, کہ سواری کا چلنا مشکل ہو گیا تھا, خرتنگ اس کا نام پڑ. اس قدر لوگ تھے, اس قدر مجمع تھا ان کے جنازے میں. اس طرح دیگر بہت سے اکابرین, حضرت بھائی واسی منظور صاحب کے جنازے میں تو خود میں تھا, تو میں نے اتنا بڑا جنازہ زندگی میں کسی کا نہیں دیکھا. حالانکہ کوئی مشہور آدمی نہیں تھے, کوئی عالم نہیں تھے, لیکن اس کے باوجود لوگ کہاں کہاں سے آئے. جامع دارالعلوم کراچی کی مسجد, جو ہماری مسجد سے ماشاء اللہ بڑی ہے, اس کے باوجود وہ مسجد چھوٹی پڑ گئی. اس جیسی 10 مسجد اور لگا لیں. اتنا بڑا مجمع تھا ماشاء اللہ. حضرت عقی صاحب رحمت برکاتہ العالیہ سفر سے تشریف لا رہے تھے, وہ گاڑی میں نہیں آ سکے, چورنگی پر اتر کر پیدل تشریف لائے, اور گاڑی جگہ نہیں تھی کہ وہ دارالعلوم میں آ سکے, پیدل پہنچے ظہر کی نماز میں. اس قدر بڑا مجمع. تو میرا حضرت مفتی ارشاد صاحب رحمت اللہ علیہ کبھی جنازہ اجتماع بہت بڑا ہوا. بہرحال حدیث میں تو آتا ہے کہ 40 آدمی جس کے جنازے میں ہوں اور اس کے لیے وہ دعا کریں, اللہ اس کی مغفرت کر دیتا ہے. تو بہرحال یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے, اللہ رب العزت نے عطا فرمائی انہیں, ان کے حق میں دعا کیجیے گا. اور اللہ تعالی ہمیں بھی جب تک رکھے دین پر ثابت قدم رکھے, اور جب ہم میں سے کسی کا بھی خاتمہ ہو تو ایمان کے ساتھ, با ایمان جائیں. حسن خاتمہ اللہ ہمیں نصیب فرمائے. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لك الحمد على ما قضيت, ولك الشكر على ما أعطيت, تباركت ربنا وتعاليت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك, لا ملجأ ولا منجا ولا ملتجى منك إلا إليك. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك, وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها, وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة, وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة, وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين, أصلح لنا شأننا كله, ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين, ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين, ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين.
یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما. یا اللہ آپ نے اپنے نام لینے کی توفیق عطا فرمائی، یہ آپ کا فضل و کرم ہے، آپ کا احسان ہے. اے اللہ ہمیں ہمیشہ دائمی طور پر اپنے ذکر و فکر کی توفیق عطا فرمائیے، اپنی آخرت بنانے کی ہمیں اے اللہ فکر عطا فرما دیجئے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائیے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ہماری غلطیوں کو اے اللہ معاف فرما دیجئے. اے اللہ سر سے لے کے پیر تک گناہوں میں، اے اللہ ہم سر تا پا اے اللہ گناہوں میں بھی ڈوبے ہوئے ہیں، آپ اپنا فضل فرما دیجئے، ہمارے ہر قسم کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے. اے اللہ چھوٹے گناہوں یا بڑے گناہوں، اے اللہ زندگی ساری نافرمانی ہی میں گزر گئی، آپ نے اپنا فضل فرمایا ہوتا تو ہم تباہ ہو چکے ہوتے. اپنے فضل و کرم سے یا اللہ دائمی طور پر اپنے رضا اپنی رضا اور رضوان نصیب فرما. اے اللہ اپنی مرضیات پر چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو بھی اللہ اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق عطا فرما. جو خرابیاں اس زمانے میں پیدا ہو گئی ہیں یا آئندہ پیدا ہونے والی ہیں، اے اللہ ان سے ہمیں، ہماری اولاد کو، ہمارے گھر والوں کو محفوظ فرما، تمام مسلمانوں کو محفوظ فرما، مردوں اور عورتوں کو محفوظ فرما. اے اللہ ہمیں اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ہماری پریشانیوں کو دور فرما دے، ہمارے مصائب کو دور فرما دے. اے اللہ ہم میں سے کسی کو کسی کو محتاج نہ بنا، کسی کے آگے ذلیل نہ فرما، کسی کے آگے رسوا نہ فرما. ہم سے بہت سے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے. اے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہیں، جس کا حاصل و خلاصہ یہ ہے کہ جو دعا غیبوبت کی حالت میں، یعنی غائب ہونے کی حالت میں، یعنی جس کے لیے آپ دعا کر رہے ہو موجود نہ ہو اور اس کی غیر موجودگی میں جو دعا کی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے، اے اللہ اس یقین کے ساتھ ہم آپ سے اے اللہ دعائیں کرتے ہیں. اے اللہ خاص طور پر ایک صاحب کا معاملہ ہے، ان کی اہلیہ گھر میں سے ناراض ہو کر چلی گئی ہیں اور دو مہینے سے باوجود کوشش کے گھر نہیں آتی. اپنے فضل و کرم سے اے اللہ ان کے گھر کو بسا دیجئے، جو پریشانی ہیں ان کی دور فرما دیجئے. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اس خاتون کو بھی ہدایت عطا فرمائیے. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اگر مرد کی غلطیاں ہیں تو اس کو بھی توفیق ہدایت عطا فرما. اے اللہ ان کے گھر کو بسا دیجئے، اے اللہ ان کے گھر کو بسا دیجئے، اے اللہ ان کے گھر کو بسا دیجئے. اپنے فضل و کرم سے جو غلط فہمیاں ہیں انہیں دور فرما کر آپس کی محبتیں انہیں عطا فرما دیجئے. اے اللہ گھر کو ٹوٹنے سے بچا لیجئے. اپنے فضل و کرم سے یا اللہ آپ کریم ہیں، کرم فرما دیجئے، رحیم ہیں، رحم فرما دیجئے. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اسی طرح اور بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا، سب کی حاجتوں کو پورا فرما دے، سب کی جائز ضرورتوں کو پورا فرما دے. اے اللہ آپ ہمارے سب کے حالات کو جانتے ہیں. اے اللہ بعض وہ چیزیں ہیں جو ہم کہہ نہیں سکتے، آپ لیکن جانتے ہیں، اپنے فضل و کرم سے ان کو ہی پورا فرما دیں. جو صاحب ہمارے پاس یہاں آتے رہتے ہیں آج نہیں ہیں، ان کے لیے دعا فرمائیے. اللہ تعالیٰ ان کے گھر کو بھی بسا دے، اس خاتون کے دل میں اس کی محبت پیدا فرما دے. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے آپس کے تعلقات کو بحال فرما دے، اپنے رضا کے لیے ایک دوسرے کی محبت کو عطا فرما دے. اے اللہ ہم سب کو بھی باہم شیر و شکر فرما، ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم پر رحم فرما اور کرم فرما. ہمارے بھائی کامران کے ہاں ماشاء اللہ بچی اللہ نے عطا فرمائی ہے، اے دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ اسے خوش نصیب بنائے، دنیا کے اعتبار سے بھی، آخرت کے اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ اعمال والی زندگی عطا فرمائے. خوش نصیب بھی جو اللہ کے ہاں ہیں موجود، دنیا کے اعتبار سے بھی اور آخرت کے اعتبار سے بھی وہ عطا فرمائے، ہر قسم کی راحتیں عطا فرمائے، اور اپنی اللہ تعالیٰ رضا و رضوان نصیب فرمائے. اپنے خاندان کے لیے آنکھ کا تارہ بنا دے. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اسی طریقے سے اور بھی ایک صاحب ان کے ہاں بیٹا ہوا ہے، اس کی دعا فرمائیے، اللہ اسے بھی نیک صالح بنا دے، اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے. اور اللہ تعالی ہماری اولادوں کو بھی نیک بنائے، اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. جن کی اولادیں نہیں ہیں اللہ انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما. جن کے بچے بیمار ہیں اللہ انہیں شفا عطا فرما. اے اللہ ہم بھی، اے اللہ کسی نہ کسی بیماری میں مبتلا رہتے ہی ہیں، اپنے فضل و کرم سے جسمانی بیماریاں ہوں یا روحانی بیماریاں، ہم سب کو شفا عطا فرما، اور ہم میں سے کسی کو کسی کو محتاج نہ بنا. اے اللہ اسی طرح ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں جو یہاں آتی ہیں، انہیں بھی جو بیماریاں ہیں اللہ اسے دور فرما دے، ظاہری بیماری ہو یا باطنی بیماریاں. اے اللہ اسی طرح رزق کی تنگی کے شکار ہیں لوگ، اے اللہ انہیں اسباب عطا فرما دیجئے. اے اللہ وسیع وسعت کے ساتھ رزق عطا فرما دے. اے اللہ ہم تیرے سوا کسی کا محتاج نہیں بننا چاہتے، کسی کے آگے اپنی ضرورت بیان نہیں کرنا چاہتے، اے اللہ کسی کے آگے اپنی حاجت نہیں کہنا چاہتے. آپ سب کچھ جانتے ہیں اپنے فضل و کرم سے ہماری حاجتوں کو پورا فرما دے، قرض ہیں تو اسے ادا فرما دے، پریشانیاں ہیں تو انہیں آسانی سے اے اللہ پریشانیوں کو دور فرما دے، یا اللہ اپنے فضل فرما دے اور کرم فرما دے. اے اللہ آپ تو اپنے بندوں کے لیے کافی ہیں، آپ ہی نے فرمایا کہ علیہ اللہ بکافی نبدا، علیہ اللہ بکافی نبدا، کہ اب اللہ اپنے بندوں کو کافی نہیں، تو یقیناً آپ ہمارے لیے کافی ہیں. ہماری ضروریات کے آپ کفیل ہو جائیے، ہماری تمام ضرورتوں کو پورا فرما دیجئے، ہمیں کسی طرف دیکھنا نہ پڑے. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے تمام کاموں کو آسان فرما دیجئے، آسانی کے ساتھ نمٹ جائیں یا اللہ. اے اللہ حکومتی اداروں سے کام ہو یا دوسرے، اپنے فضل و کرم سب جائز کاموں کو اللہ آسانی کے ساتھ حل فرما دیجئے. اے اللہ حل فرما دیجئے. اے اللہ جو خدشات ہیں انہیں دور فرما دیجئے. اپنے فضل و کرم سے ہماری عزتیں اے اللہ تیرے ہی ہاتھ میں ہیں، ہماری لاج آپ ہی کے ہاتھ میں ہیں. دنیا میں ہی پردہ پوشیاں فرما، آخرت میں ہی پردہ پوشیاں فرما. ہم جب تک زندہ رہیں اللہ عافیت والی زندگی عطا فرما. اے اللہ جو دنیا سے مسلمان مرد عورت جا چکے، خصوصاً ہمارے والدین، عزیز اقارب، رشتے دار اور یا دوست احباب جو بھی اس دنیا سے لے گا، اے اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما. حضرت مولانا مفتی ارشاد صاحب کی دعا فرمائے، اللہ ان کی مغفرت فرما دے. اسی طریقے سے ہمارے بھائی شمیم صاحب اور بھائی گلزار صاحب اور دیگر جو بھی جو حضرت کے خلفاء تھے اور حضرت سے تعلق رکھنے والے جو بھی دنیا چلے گئے، اے اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما. حضرت میر صاحب کی مغفرت فرما، ہمارے حضرت والا کو یا اللہ ان کی بال بال کی مغفرت فرما کر ان کے درجات کو بلند فرما. دیگر مشائخ اور اکابرین جو اس دنیا چلے گئے، اے اللہ ان سب کے بھی اے اللہ درجات کو بلند سے بلند کر فرما. اور ہم جب تک زندہ رہیں ہمیں دین پر ثابت قدمی عطا فرما، اور جب اس دنیا سے جانے کا وقت آئے خاتمہ ایمان پر فرما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد ومبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. يا حضرات سے بس یہ کہنا ہے کہ آئندہ مجلس عشاء کے بعد ہی ہوا کرے گی، اور عشاء کے فوراً بعد انشاءاللہ اپنی مکروہ سے فارغ ہو کر، دعا سے فارغ ہو کر میں بھی سیدھا انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ سیدھا ادھر آ جاؤں. آپ حضرات بھی جلدی آ جایا کریں تاکہ ایک گھنٹے میں آپ بھی فارغ ہو جائیں اور دیگر جس کو جو بھی کام ہے وہ اپنے کام بھی پورے ہو جائیں.